الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا أجد ممدود، فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأنبيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلى الله عليه
وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صلوات الله دیگر عالم انسان کی ہدایت کے تمام راستے فراہم کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دائرہ ہدایت میں، اس دائرہ سعادت کے اندر رکھے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خداوند کریم سے دعا فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ الہی لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ خدایا ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ ڈال اس وقت کہ جب تو اسے ایک دفعہ ہدایت دے چکا ہے. وہ نبی جو خدا کی وحدانیت پر نہ صرف خود ایمان لا چکا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس ایمان کے دائرے میں لانے والا، دعوت دینے والا، داعی اللہ ہے. وہ ہستی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ایمان کو ثابت رکھنا، ہمارے ایمان کو قائم رکھنا. جب ہم ایک دفعہ ایمان لا چکے تو ہمارا دل اس پر قائم و دائم رہے اور ہمارا دل اس سے انحراف کی جانب نہ جائے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے گزرے جنہوں نے اپنی حق عبادت کو ادا کیا، محبت کرتے رہے، عشق کرتے رہے، اور اس موج پر کیا کہ روایت کہتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم تھا کہ جس نے امام علی سے بے انتہا محبت کی، عبادات کی، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، حافظ قرآن تھا. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ مولا نے اس سے کہا کہ عبد الرحمن، تو جانتا ہے کہ تو ہی ہے جو در حقیقت میرے ساتھ جنت سے جدا کرے گا. تو اس وقت اس نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ سے یہ عمل ہونے والا ہے تو بہتر ہے آج ہی میں اس تلوار سے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار دوں کہ میں آپ کا خون خرابہ کروں گا، آپ کی جان کو لوں. بس وہ شخص جو امام سے محبت اس عالم میں تھا، ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ ثابت قدمی نہ دکھا سکا اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام کے اندر نہ رکھ سکا، اور سر انجام اس کا خاتمہ کس بدتری اور ضلالت اور گمراہی، پستی اور تنزلی کے ساتھ ہوا. بس یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی اسی مقام پر رکھتے ہوئے اپنے اس بات دین کے لیے، اپنے صدق عمل کے لیے، اپنی صدق نیت کے لیے، ان امور کے اوپر غور و فکر کرتا رہے، تدبر کرتا رہے کہ جو چیزیں اسے اسی طرح سے دین سے خارج کر سکتی ہیں. جس طرح تاریخ کہتی ہے کہ عبد الرحمن جو خوارج میں سے تھا، یہ پوری ایک قوم تھی جو اس وقت ناسبی کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج وہ دیوبندی کہلاتے ہیں یا ناسبی کہلاتے ہیں، جن کا صرف اور صرف ایک عمل ہے، ایک کہنا ہے، ایک دعویٰ ہے کہ خدا کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. اور یہ افراد جو اس وقت منحرف ہوئے، منحرف ہوتے ہوئے وہ یہ نہ سمجھتے تھے کہ ہم در حقیقت حق سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہوئے الگ ہوئے. ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اور زیادہ دیندار کرنے کے چکروں میں تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کی اصل کو، اس کے روح کو نہیں سمجھا، وہ دین سے بے بہرا ہو گئے. اور سب سے بڑی ضلالت اور گمراہی جو ان کے اوپر آئی ہے، خوارج کے اوپر، جن کے سامنے ان کا وقت کا امام زندہ تھا. میرے آقا نے فرمایا: من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. چاہے کچھ ہی کیوں نہ کرتا رہے، چاہے جتنے رکوع و سجود کیوں نہ کرتا رہے، لا حکم الا للہ کا جتنا نعرہ کیوں نہ لگائے، حکم خدا کے آگے کتنا ہی کیوں نہ جھکے، جب وہ اس وقت پر نہیں آ رہا کہ جو وقت کا اس کے سامنے اللہ کا نمائندہ ہے، اس کو نہیں مان رہا، نہیں تسلیم کر رہا، اس کی معرفت نہیں رکھ رہا، خواہ کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر دے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو ایک مسلم کامل، ایک مسلمان کامل نہیں کہلا سکتا، وہ دائرہ دین میں نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس دن آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا فارمولا رکھا. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اصول دین اور فروع دین دونوں ضروری ہیں، اگر ایک آدھ بیچ میں سے رہ جائے، نماز کیوں اتنی ضروری ہے، کیوں روزہ اتنا ضروری ہے، عبادات لازمی نہیں ہے کہ انہی پیرائے پر ہوں کہ جس پیرائے پر کہا گیا ہے. دیکھیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فارمولا ہے، ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے اصول دین اور فروع دین. کیونکہ جو فرض کیجیے، ہم ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، امامت کی اور نبوت کی اور ختم رسالت کی اور عدل الہی کی اور قیامت کی، پہلے اصل پر آ جائے، صرف پہلا اصل جو توحید ہے. پہلے اصل یعنی توحید کو، اللہ کو ایک ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کو اس کی تمام صفات کے ساتھ تسلیم کریں، صرف بطور معبود نہیں. معبود کی شرائط کیا ہے؟ معبود ایسا ہو جو قادر قدیر ہو، ہر چیز کی قدرت اپنے قبضے میں رکھتا ہو، ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہو، غنی ہو، بے نیاز ہو، اور وہ ہو جو عالم کل ہے، جو مختار کل ہے، جو زندگی اور موت کے دائرے میں نہیں آتا، اس سے مبرہ ہے. اسی لیے ہم ایک فارمولا ایران میں جب پڑھتے ہیں تو یوز کرتے ہیں، فاقد الشیء لم یعطی شیء، کہ جس کے پاس خود ایک چیز لمیٹڈ ہے، وہ دوسروں کو کتنا دے گا، کتنا عطا کرے گا. بس اس کا خود لا محدود ہونا ضروری ہے، کہ پاس اس کے پاس اتنا خزانہ ہر چیز کا موجود ہو، وہ جتنا عطا کرے ادھر سے کم نہ ہو. اگر اس کے پاس ایک محدود خزانہ ہے، اس کی جیب میں ایک محدود زندگی ہے، ایک محدود علم ہے، ایک محدود لوگوں کے لیے رزق ہے یا دوسری صفات موجود ہیں، وہ ایک حد تک دے سکے گا، یہاں تک کہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گا، لمٹ ختم ہو جائے گی. مخلوقات ختم ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، کیا پیمانہ ہے، کیا میزان ہے. بس خدا کو جب قبول کیا جاتا ہے، اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے اس کی کل صفات کے ساتھ، اور جب اس ذات توحید پر ایمان لے آتے ہیں تو عبادات اسی ذات توحید کے لیے ہیں. مان لیتے ہیں کہ وہ حکیم و دانا ہے، وہ حکیم و دانا کہتا ہے، اور ایسا حکیم جس کی حکمت ہم سب سے بالا تر ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں. اب تو بتا اے حکیم، کیسے جھکیں، کیسے تیری عبادت کریں، وہ جیسا کہتا ہے ویسے کرتے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی توحید سے آگے چلا جائے، یعنی نبوت پر آ جائے، ولایت پر آ جائے، امامت پر آ جائے، اور شرائط توحید کو پہلی شرط کوئی پورا نہ کر رہا ہو، تو اس کا سارا ایمان ختم. بس پورا کا پورا فارمولا ہے جو من و ان بغیر چونو چرا قبول کرے گا بندہ، تو پھر جا کر وہ معرفت کی اس عظمت پر آئے گا جہاں وہ مسلمان یا مؤمن یا صاحب ایمان کہلائے گا، اور اس کا خاتمہ سعادت کے ساتھ ہوگا، اس کا عمل ہوگا جو میزان رب کے عین مطابق گزرے گا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر آج کے بندے کے لیے ضروری ہے، ہر دور کے فرد کے لیے ضروری ہے، کہ وہ اپنے آپ کو جاہلیت کی موت مارنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو. اسی لیے ہم بس بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار رکھے کہ جب ہمارے سامنے ہمارا وجود اس امام کے سامنے کھڑا ہو، اور ہم ایک لحاظ سے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا امام زندہ ہے، اور دوسرے لحاظ سے وہ بد نصیب ہیں کہ جو اپنے زندہ امام کو دیکھ نہیں سکتے. سعادت بھی ہے ہمارے لیے، خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر بندے کے لیے کئی درجے زیادہ کوششیں کرنا لازم ہو جاتا ہے، کہیں درجے زیادہ اپنے آپ کو اس نور خدا کی جانب متوجہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ان تک قرآن کی دو شکلیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. جو ظاہری شکل ہے سب جانتے ہیں کتاب کی شکل میں، اور باطنی شکل تک جب قرآن ناطق تک پہنچنا چاہتے لا یمسہ ان تک نہیں پہنچ سکتے، الا المطہرون سوائے اس کے کہ بندہ پاکیزگی و طہارت میں ہو، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو صاف کر دے، سوائے اس کے کہ اپنے اندر وہی طہارت لائے جو ان تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ خدا کی حمد کرتا ہے، اس کی ستائش کرتا ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دہن کو لائق خدا بنائے، اس ذات کو پروردگار کو پکارنے کے قابل بنائے اور پھر اسے پکارے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح ملاقات کرنا چاہتے ہیں، قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، لسن کھا لیں اور پھر بیٹھ جائیں. کیا کوئی آپ کے نزدیک آ کے بات کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. منہ سے اتنی بدبو آئے گی، ہر کوئی دور رہے گا. یہی کیفیت ہے اس انسان کی جو چاہتا ہے کہ راہ عبودیت پر چلنا چاہتے ہیں اور اسی منہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اسی منہ سے گناہ کرتے ہیں، اس طرح کے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی بدبو سے عرش ہل جاتا ہے، ملائکہ تو رب ہل جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے تیرے سامنے حیا نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں، در حال کہ ہمارے لیے ان کے نامہ اعمال کو لکھنا دشوار ہو جاتا ہے. اتنی کثافت، اتنی بدبو آتی ہے. بس کیسے وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کی حمد کر رہا ہوں، در حال کہ اس سے ملاقات کا منہ نہیں ہے، اس سے رخ کرنے کے لیے اپنی شرائط کو پورا نہیں کر رہا. بس یہی کیفیت ہے جو چاہتا ہے کہ اس قرآن ناطق تک پہنچے اور طہارت نہیں، اپنے آپ کو اس طہارت میں نہ لے کر آئے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام تک، اس طاہر ذات تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو طہارت میں ڈالا جائے. اور اس طہارت میں ڈالنے کے لیے دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، رات کی غالباً کوئی مجلس تھی، تذکرہ کیا تھا کہ اس امام سے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مؤمن ممتحن بنائیں. پاکیزگی اور طہارت کے لیے جس طرح سے ایک عام سی چیز کو، اگر مثال دوں کپڑے کو، اگر پاک کرنا ہو جائے تو آپ کتنی دفعہ اسے رگڑا دیں گے، کتنی دفعہ اسے رگڑیں گے تاکہ اس کی نجاست زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. ہمیشہ طہارت کے لیے، ہمیشہ پاکیزگی کے لیے، ہمیشہ پیور ہونے کے لیے، خالص ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان سے گزرے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش سے گزرے. جس طرح جناب موسیٰ نے اپنی قوم پر جب بہت زیادہ کیفیات ایسی آئیں، مصائب اور ابتلا آتا ہے، جناب موسیٰ کی قوم نے آ کر جناب موسیٰ سے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ خدا سے جا کر سوال کیجیے اور کہیے کہ کب تک ہمارے اوپر اس طرح کے مصائب آتے رہیں گے اور ہم فرعون کے ان مظالم کا نشانہ بنتے رہیں گے. خدا سے دعا کیجیے اب کشائش ہو، اب ہمارے لیے فرج ہو، اب آسانی کا زمانہ آ جائے. یہاں تک کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، خدا بندے کریم سے دعا کی، التجا کی، جواب آیا اے موسیٰ یہ سات گٹھلیاں لے لیں اور ان سات گٹھلیوں کو زمین پر بو دیں، جب یہ سات گٹھلیاں بطور پودا یا شجر بن جائے اور یہ ثمر دینے لگے اور کھجور کی شکل اختیار کر لے، اس وقت آپ لوگوں کے لیے فرج کا وقت ہے. جناب موسیٰ آئے، خدا کی ہدایات پر اسی طرح عمل کرتے رہے، اسی طرح کیا گیا، یہاں تک کہ جب ثمر لینے لگے اور اس کھجور کو تناول کیا، آپ کی قوم تھی جو انتظار میں تھی اب آسانی کا زمانہ آئے گا، مگر کوئی آسانی نہ آئی. اور اس کے بعد جب رسول خدا، جب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ کوئی کشائش نہیں آئی، تو ان کے دور کے لوگ کچھ آگے بڑھے اور ان سے کہنے لگے اے موسیٰ، اگر آپ کا وعدہ سچا ہوتا تو اس وقت وہ ثابت ہو چکا ہوتا، آپ کا وعدہ سچا نہیں تھا. جناب موسیٰ کے دین کو چھوڑا، پھر اون کی جانب چلے گئے. جناب موسیٰ رنجیدہ ہوئے، خدا کی درگاہ میں گئے، دوبارہ سوال کیا، وہی ہدایات ایک دفعہ پھر دے دی گئی، پلٹ کر آئے، وہی سب کچھ کیا، سمر آیا. جب سمر آیا، کشائش نہیں ہوئی، تو دوبارہ آپ کی قوم میں سے ایک گروہ آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اگر آپ کا وعدہ سچا ہوتا تو آج ہم دیکھتے کہ ہمارے لیے کشائش ہوتی، آسانی ہوتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا ہے آپ کا، خدا سچا نہیں ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ کو ترک کیا اور چلے گئے. حضرت موسیٰ ایک دفعہ پھر غمگین ہوئے، خدا کی درگاہ میں گئے، سوال کیا، یہاں تک کہ خدا نے سات دفعہ وہ سات گٹھلیاں دی، حضرت موسیٰ انہیں بوتے رہے، وہ ثمر دیتا رہا. لوگ اس سمر کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ جب وہ سمر کھاتے تو اس کے بعد انتظار کرتے کہ کشائش ہو, فرج ہو, مگر فرج نہ ہوتا. اور وہ لوگ جن کو موسیٰ کے دین پر شک تھا چھوڑتے چلے جاتے. 7 دفعہ ایسا ہوا. جب 7 دفعہ ایسا ہوا تو قلب موسیٰ رنجیدہ ہوا, خدا کی درگاہ میں گئے اور کہا, پروردگار اب تو میرے پاس چند افراد کے سوا کوئی بھی نہیں بچا, سب لوگ چلے گئے ایک ایک کر کے, ہر کوئی مجھے چھوڑ کر چلا گیا, ہر ایک مجھے جھوٹا کہنے لگا. اس وقت خدا کی جانب سے جواب آیا اور کہا, اے موسیٰ ہم نے نور اور ظلمت کو الگ کر دیا, تمہارے لیے جو مؤمن ہیں ممتحن تھے انہیں چن لیا, ہم نے تمہارے لیے ان افراد کو مخصوص کر لیا ہے جو تمہارے ساتھ مستقل ہیں, ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور تمہارے ہر ایک چیز پر پورا عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں. اب تم ان کے ساتھ فرعون کا سامنا کرنے کے لیے نکلو کہ خدا تمہیں نصرت دے گا. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ چند افراد کے ساتھ, وہ نمبر میں زیادہ نہیں تھے لیکن اپنے وقت کے رہبر کی پوری معرفت رکھتے تھے, جانتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جیسا کہہ رہے ہیں, اگر چھڑی دریا پر ماریں گے وہ شگافتہ ہو جائے گا, اور اگر کسی ایسے راستے پر لے جائیں جہاں آگے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں, وہاں سے بھی راہ عروج نکال کر ہمیں لے جائیں گے, اور جہاں یہ سن رکھا ہو کہ پانی کے پار سوائے صحرا کے کچھ بھی نہیں ہے, اس صحرا میں لے جا کر ہمیں اللہ کے رزق سے اسی طرح نوازتے رہیں گے. جو مؤمن ممتحن تھے, ایمان واسف رکھنے والے تھے, انہیں خدا نے چن دیا اور فرمایا, اے موسیٰ اب خروج کے لیے تیار اور آمادہ ہو جا, اب اپنے آپ کو اس نہج پر لیا. یہی وہ کیفیت ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس چونٹی کی مثال, جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے ریت کے ذرے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ رہی ہوتی ہے. کوئی اس سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے, چونٹی تو ریت کے ذرے ایک پہاڑ سے اٹھا کر دوسری جانب کیوں رکھ رہی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے, اس لیے کیونکہ مجھ سے میرے محبوب نے وصال کی ایک شرط رکھی ہے کہ اس پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروں. پہاڑ اور چونٹی کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں, اور میں ایسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں. وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا, تو جانتی ہے یہ تیرے بس میں نہیں ہے, یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے, تو یہ نہیں کر سکتی. تو اس وقت اس نے جواب دیا, جانتی ہوں کہ پورا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن وصال یار میں اپنی زندگی تو دے سکتی ہوں کہ جو اپنی سانسیں ہیں وہ اسی سعی میں, اسی کوشش میں دے دوں کہ جو کچھ تھا وہ سب کچھ اس تک پہنچنے کی کوشش میں لگا دیا. یہی کیفیت ہے آج کے انسان کی جس کا زندہ امام اس کے انتظار میں ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے. کچھ نہیں کر سکتے, وہ بہرے بے قرار ہے اور ہماری تشنگی انتہا پر ہے. یقیناً ہم پورے سمندر کو نہیں پی سکتے, لیکن اپنی تشنگی کے مطابق ایک کوزہ لے کر خود کو, اپنے وجود کو سیراب تو کر سکتے ہیں. یقیناً ہم اپنے آپ کو اس کے اندر پوری طرح غوطہ زن نہیں کر سکتے اور اس کے گوہر کو نہیں حاصل کر سکتے, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں, جو ہمارے اختیار میں ہے, اس کی قدر تو کر سکتے ہیں. یہی وہ کیفیت ہے اس انسان کی جو اپنے آپ کو راہ امامت پر, راہ معرفت آقا پر رنج اور تکلیف اٹھانے کے لیے آمادہ و تیار کرتا ہے, جو جانتا ہے کہ اگر اس راہ حق پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں وہ در حقیقت لطف الہی ہے, وہ خدا کا کرم ہے, وہ خدا کی عنایت ہے جو حق بات تک پہنچنے کے لیے مجھ پر نازل ہوئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کریم کہتا ہے, میرے لطف کی دو اقسام ہیں, ایک لطف جلیہ, ایک لطف خفیہ. لطف یعنی خدا کا کرم ہے جو دو طرح سے انسان تک پہنچتا ہے, ایک جلیہ واضح آشکار, ایک خفیہ چھپا ہوا ظاہر لگتا ہے کہ خدا بڑی زیادتی کر رہا ہے, بندے پر مشکلات ڈال رہا ہے, مسائل ڈال رہا ہے, اذیت میں رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر لطف خدا چھپا ہوا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں اپنے بچے کو روزانہ اس کی میٹھی نیند سے جگاتی ہے کہ وہ اسکول جائے, کتنی میٹھی نیند ہے, کتنا ظلم کرتی ہے اس کو اٹھا کر, لیکن وہ نادان بچہ نہیں جانتا کہ اس کو اس نیند سے جگانے کے عوض جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں اسے کیا کچھ ملنے والا ہے, اور وہی اس میں ماں کا لطف ہے چھپا ہوا. اور وہی ماں جب بچہ پلٹ کر آتا ہے اسکول سے اسے کھانا دیتی ہے, یہ لطف ہے جو جلیہ واضح ہے آشکار. کھانا دینا کوئی بہت بڑا کرم نہیں ہے, کوئی بہت بڑی ادا نہیں ہے, کوئی بھی اسے کچھ بھی کھانے کے لیے دے سکتا ہے، مگر ماں دیتی ہے تو سب کہتے ہیں کتنی مہربان ہے، جبکہ ماں کا لطف اسے نیند سے اٹھانا زیادہ بڑا تھا، اسکول کی جانب بھیجنا زیادہ بڑا تھا، ظاہراً وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ظلم کر رہی ہے، کھانا دینا اتنا بڑا لطف نہیں ہے، اتنا بڑا کرم نہیں ہے۔ بس خدا بھی بندے کو جب چاہتا ہے کہ راہ حق پر لے کر آئے تو اپنے لطف خفیہ سے اسے نوازتا ہے، جس کے اندر اس نے اس کے الطافات کو چھپا رکھا ہے، آشکار کر کے سامنے لا کر نہیں رکھا، نواز رہا ہوتا ہے کثرت کے ساتھ بے انتہا، مگر دکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ کتنے مسائل ہیں جو سہ رہے ہیں، کتنی مشکلات ہیں جو تحمل کر رہے ہیں۔ یہی کیفیت ہے اس انسان کی جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر آنے والی یہ مشکلات، چاہے وہ کسی نوعیت کی ہی کیوں نہ ہو، وہ در حقیقت خدا کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، نہیں جانتا۔ اگر راہ حق کی جانب اس کے قدم بڑھ رہے ہیں، معرفت امام کی جانب جا رہے ہیں، تو ہر ہر آنے والی مصیبت اس کے اندر اتنا ہی لطف رکھتی ہے۔ فرض کیجیے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سب سے حقیر سا خدا کا لطف خفیہ کون سا ہے، تو آپ کہیں گے سر درد، کم از کم بہت چھوٹا، بہت مائنر سا انسان کہے کہ سر درد، چلے یہ بھی ایک درد ہے جو انسان کو ہوتا ہے، تکلیف ہے، اس میں لطف کہاں ہے؟ دیکھیے آپ کا جسم ہے جسے خدا نے درد سے نواز رکھا ہے، یوں کہوں تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آئے، اگر وہ آپ کو اس درد سے نہ نوازتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ آپ کے درد میں، آپ کے سر میں کوئی گڑبڑ ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کو علاج کی ضرورت کا احساس نہ ہو تو یہ جو درد ہے جو آپ کے سسٹم میں گڑبڑ آ گئی ہے، یہ پھیلتی چلی جائے گی، آپ علاج نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ بہت جلد مر جائیں گے، بہت جلد اپاہج ہو جائیں گے۔ جیسے ہی درد اٹھتا ہے، احساس ہوتا ہے کچھ ہے جس کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے، الٹیمیٹم فوراً ہی بچا دیا جاتا ہے، سائرن ہے جو کہتا ہے علاج کرو، علاج کرو، علاج کرو، اپنے آپ کو معالجے کی جانب لے کر جاؤ۔ اور یہی کیفیت ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا درد کی نعمت سے انسان کو نہیں نوازتا، روح میں، روح میں کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، اتنے سارے معارضے ہیں جو اپنے وجود میں اتار دیتے ہیں، درد نہیں ہوتا، علاج نہیں کرتے، کتنے بڑے جھوٹے بن جاتے ہیں، کتنی بڑی بیماریاں ہیں جو اپنے وجود پر لے آتے ہیں، غیبت پہ غیبت کیے چلے جاتے ہیں، مردار کا گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن کیونکہ کوئی الٹیمیٹم نہیں بج رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ خدا نے روح کو درد سے نہیں نوازا، اسی لیے علاج میں، معالجے میں سستی کر لیتے ہیں، اور جسم کو درد سے نواز رکھا ہے اس لیے ہمیشہ تندرست رہنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ بس درد نعمت جل خفیہ ہوا، خدا کی وہ نعمت جو در حقیقت انسان کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہی کیفیت ہے اس انسان کی جو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اگر اس کا پیارا بچھڑ جائے، اس کا عزیز بچھڑ جائے، اس پر موت آ جائے، تو وہ در حقیقت ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ جبکہ تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ کسی نے رسول خدا سے سوال کیا اور آپ سے سوال کیا اور کہا کہ آپ کے نزدیک موت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الموت عندی کشربت الباردہ فی یوم شدید الحر، موت میرے نزدیک ایسے ہے جیسے کسی گرم اور تپش والے دن میں ایک لذیذ اور ٹھنڈا شربت مجھے پلا دیا جائے۔ یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ وَعَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ، کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد اور اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے، اس لیے تم موت سے ڈرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا موت تو مومن کے لیے ایسے ہیں جیسے وہ کثیف اور بدبودار لباس کو اپنے تن سے الگ کر لے اور اپنے لیے پاکیزہ لباس کو چن لے، موت انسان کے لیے ایسے ہے جیسے در حقیقت وہ ایک امتحان گاہ میں ہے جہاں آزمائش دے رہا ہے، اور وہ ایک پل ہے جو انسان کو ایک جانب سے دوسری جانب لے کر جاتا ہے، گنجان آباد علاقے سے ایک بہتر اور آباد علاقے کی جانب لے کر جاتا ہے، خرابے سے بہار کی جانب لے کر جاتا ہے، خزاں سے انسان کو بہتری کی جانب لے کر جاتا ہے۔ بس موت اللہ کے بندے کے نزدیک ایسے ہیں جیسے وہ یہاں پر غروب کرتا ہے اور اس دنیا میں طلوع کرتا ہے، اسی لیے ہم ایصال و وصول کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اور موت کا سب سے بڑا تحفہ اس فرد کے لیے ہے جو اس دنیا میں اپنے آپ کو حق معرفت پر چلاتا رہتا ہے اور تکلیفیں سہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اوج معرفت پر پہنچ جاتا ہے خدا کہتا ہے تو نے حق معرفت ادا کر دیا، اب آپ میں تجھے نوازوں گا. اس کے لیے وہ موت اتنی زیادہ حسین ہو جاتی ہے جہاں وہ اپنے رزلٹ کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے بہت ٹھیک کہا، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں. بس انسان کی کیفیت ایسی ہی ہے جو اس دنیا سے نکلتا ہے اور اس دنیا میں جا کر ظہور کرتا ہے. اس دنیا میں وقت ختم ہوتا ہے، دوسری دنیا میں شروع ہوتا ہے. یہ مومن کے لیے ہے کہ وہ اپنے آنے والی دنیا کو جب خوبصورت بناتا ہے، اس کو آباد کرتا ہے، ہر چیز کو وہاں فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو یقینی سی بات ہے وہ اس کا دل دادا ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے بھیج رکھا ہے اس کا نظارہ کروں، اس کا مشاہدہ کروں اور ان سے اپنے آپ کو اسی طرح سے آراستہ کرتا رہوں جیسا کہ میرا حق ہے. اور یہی وہ منزل ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایک اور مصیبت میں آئے، فرض کیجئے بیماری میں آ جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی جانب سے آنے والا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. جبکہ روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا نے آسمان کی طرف نظر کی، مسکرائے، اور اس کے بعد آپ سے اصحاب نے سوال کیا اور کہا کہ مولا آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس وقت میں نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں فلاں مومن کے اوپر، اور اس کے نامہ اعمال کو لکھنا چاہا. جب اس کے نامہ اعمال کو لکھنا چاہا تو دیکھا کہ وہ بندہ اس وقت بیمار ہے اور اپنے بستر پر ہے، خدا کی عبادت نہیں کر رہا. وہ فرشتے پلٹ کر خدا کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے پروردگار وہ بندہ تیری عبادت نہیں کر رہا، اس لیے نامہ اعمال خالی لے کر آئے ہیں. اس وقت خدا نے ان فرشتوں سے کہا کہ کیوں پلٹ کر آ گئے، خالی لے کر آ گئے؟ وہ بندہ ہے مومن جو ہر روز اس وقت اس ٹائم میری عبادت جس محل جس جگہ پر کر رہا ہوتا تھا اسے اسی طرح لکھ ڈالوں کہ اگر اس کی صحت ہوتی تو وہ آ کر اس عمل کو اسی طرح انجام دیتا. اور کیونکہ وہ میرے عطا کی ہوئی مشیت کی بدولت بیماری کو تحمل کر رہا ہے، اسے برداشت کر رہا ہے، میری مشیت میں وہ خاموش ہے اور اس کو سہ رہا ہے، لہذا اس کے ہر عمل کو 70 سے ضرب دے دو اور اسے 70 گنا کر کے لکھ دو. بس خدا نے کریم حقیقت بیمار ہے اور اپنے بستر پر ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، خدا اس کی اس تکلیف کا بہترین عوض اسے دے رہا ہے. لطف خدا اس میں ہے مگر چھپا ہوا. اور اسی طرح تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک رات بیماری میں گزارے، خدا بندے کریم اس ایک رات کے بدلے اسے ایک سال نماز کا ثواب دیتا ہے، عبادت کا ثواب دیتا ہے. اگر دو راتیں بیماری میں گزارے، خدا اسے دو راتیں بیماری میں گزارنے کے عوض دو سال عبادت کا ثواب دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی تین راتیں بیماری میں گزارے تو خدا بندے کریم اسے تین راتیں بیماری میں گزارنے کا ثواب دیتا ہے. اور اس کے بعد روایت کے جملے عجیب ہیں کہ اگر کوئی بندہ تین دن سے زیادہ بیماری میں وقت گزارے یا اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بیماری میں گزارے تو پروردگار اگر اس کو اس تکلیف کے بدلے میں اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے، اسے تمام عمر عبادت کی جزا دیتا ہے، اور نہ صرف اس کو یہ جزا دیتا ہے بلکہ اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقربا اور اس بیمار کی برکت سے اس کے ہمسایوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. خدا اس حد تک اس کے لیے کرامت کو عام کر دیتا ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ اس مؤمن کی جو بیماری میں خدا کی مشیت کو تحمل کر رہا ہے، اقرار گزارتا ہے، اگر وہ کروٹ لیتا ہے تو میں اسے جہاد کا ثواب دیتا ہوں، اگر وہ آہ کرتا ہے، ایک دفعہ فریاد کرتا ہے تو میں اسے تسبیح کر کی جزا دیتا ہوں، اور اگر وہ بے چینی کے عالم میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے تو میں اسے تحلیل کی جزا دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ ان تمام ادوار میں، یعنی کیفیت ایسی ہے کبھی آہ بھرتا ہے، کبھی کروٹ بدلتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، اس اذیت کی تمام کیفیات میں وہ مجھے یاد کرتا ہے، تو اس وقت میں اسے اس طرح سے نوازتا ہوں کہ نہ صرف وہ خود اس سے سرفراز ہوگا بلکہ وہ اس کی جزا کو عالم برزخ میں بھی دیکھے گا، عالم ارواح میں بھی دیکھے گا، سوال جواب کے مقام پر بھی دیکھے گا، اور پل صراط پر بھی میں اس کے بدلے میں نوازوں گا، اور اس طرح سے اسے بہشت میں استقبال کروں گا کہ آج تک کسی بندے کا نہ کیا ہوگا. بس یہ وہ مقام ہے جو اس بیمار کو جو راہ خدا میں اس بیماری کو قبول کرتا ہے, اسے تحمل کرتا ہے اور اس کے بدلے خدا کا شکر ادا کرتا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے آنے والی مشیت ہے مؤمن اسے کس زاویے سے لیتا ہے, کس اینگل سے لیتا ہے. اسی لیے عقل اس معیار پر پہنچتی ہے جہاں تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ایوب کے جسم میں جب کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے نکل کر آپ کے جسم سے باہر جانے لگے, کیوں ایوب ان کیڑوں کو اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری روزی یہاں پر ہے, اپنی روزی کو یہیں سے حاصل کرو. وہ جانتے ہیں کہ اس کے بدلے کیا لطف الہی ہے جو اس میں مجھے مل رہا ہے. نظر ہے اس جزا کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یعقوب اور یوسف کی ملاقات ہوتی ہے, حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے یوسف مجھے بتا تیرے ساتھ تیرے بھائیوں نے کیا ظلم کیا, تو اس وقت حضرت یوسف نے نگاہ اپنے رب پر رکھی اور جواب دیا اے بابا جان مجھ سے یہ سوال نہ کیجیے, مجھ سے میرے ساتھ بھائیوں نے کیا سلوک کیا, مجھ سے یہ پوچھیے تمہارے ساتھ خدا نے ایسا کیا کیا کہ تو آج عزیز مصر بنا ہوا ہے, تجھے اتنی عزت و کرامت دی گئی ہے. وہ سارے مصائب درکنار, لطف خدا جو اس میں چھپا ہوا تھا وہ ایک جانب, بس وہ لطف الہی ہے جو بندے کے ایمان کو اور تراوت دیتا ہے. اور اگر اگلی منزل پر آئیں تو ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب منجنیق سے پھینک دیا گیا ہے اور وہ آتش نمرود میں گرنے والے ہیں, ابھی ہوا میں ہیں, نہ گرے ہیں آتش میں اور نہ منجنیق پہ باقی ہیں, بیچ میں ہے, حضرت جبرائیل آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں مدد چاہیے ہے اس مصیبت میں, تو کہتے ہیں نہیں اگر مدد کرنی ہے ذات خدا کرے گی. سامنے آگ ہے مگر اس میں بھی لطف خدا کو تلاش کر رہے ہیں, ایمان اس درجے پر ہے. اور یہی کیفیت ہے ان افراد کی کہ جو اپنے آپ کو وقت کے امام کی معرفت میں اس طرح سے سرشار کرتے ہیں, کہا جاتا ہے جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ, تو اب ایسے قرنی جیسے افراد کود جاتے ہیں, ایک لہجہ سوال نہیں کرتے کہ امام آگ ہے, میں اس میں کود جاؤں گا, چھلانگ لگا دوں گا تو مر جاؤں گا, جھلس جاؤں گا, سوال نہیں ہے. حق معرفت ادا کیا جا رہا ہے, جانتے ہیں سامنے چاہے آتش کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی لطف الہی ہے. اور اسی لیے آج تک ان اصحاب کے نام زندہ ہوتا بندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اس راہ معرفت پر قائم و دائم رکھے, صدق کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, استقلال کے ساتھ, اور ان راہوں پر چلتے ہوئے خود کو ایسے مقام پر لے جائیں جہاں ان سے محبت کے سوال کے علاوہ اور کوئی سوال نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بھکاری تھا, مانگنے والا تھا. وہ ایک دفعہ, تمثیلی داستان ہے, ایک دفعہ اپنے آقا کے دروازے پر گیا اور اس نے دستک دی. مالک نے اپنے نوکر کو بھیجا اور کہا کہ بھکاری آیا ہے, مانگنے والا ہے, اسے کچھ سکے دے دو اور بھیج دو. مانگنے والا کیا مانگتا ہے؟ روزی مانگتا ہے, رزق مانگتا ہے, اپنے لیے مدد مانگتا ہے. کہا کچھ سکے لے جاؤ اور اس بھکاری کو دے دو. یہاں تک کہ نوکر گیا, جا کر کچھ سکے دے کر واپس آیا, بھکاری نے پھر دستک دی. پھر پلٹ کر گیا اور کہا کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے اپنا دامن پھیلا دیا. مالک کو جا کر بتایا اور کہا کہ مانگنے والا دامن پھیلا ہے, ابھی بھی کھڑا ہے, کچھ اور سکے دیے گئے. یہاں تک کہ تین دفعہ ایسا ہوا. جب بھکاری نے ایک دفعہ پھر دستک دی تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ بتا تو چاہتا کیا ہے؟ تو کہا سوال سکوں کا نہیں ہے, سوال ہے مالک کا, اس ذات کو چاہتا ہوں, اس کی عطا نہیں چاہتا. جو مومن ہے وہ خدا پرست ہے, وہ اللہ کی محبت چاہتا ہے, اللہ کی نعمت نہیں چاہتا, اللہ کی جانب سے آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال نہیں کرتا. یہی کیفیت ہے حضرت موسیٰ کی, کہ حضرت موسیٰ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہتے ہیں اے پروردگار, میرے ہاتھوں میں, میرے کشکول میں وہ ہے جو تیرے سات آسمانوں میں نہیں ہے. آسمان پر موجود ملائکہ میں ایک دفعہ تہلکہ مچ گیا اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے ایسی بات کہی ہے کہ جو خدا کے خزانوں میں موجود نہیں ہے. خداوند کریم نے کہا کہ میرے کلیم سے پوچھو کہ اسے کیا چاہیے. اس وقت جواب آیا اور کہا گیا پروردگار میرے کشکول میں تیری محبت کا سوال ہے, میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں, اور تو میرے دل میں آ سکتا ہے, اپنے خزانے میں نہیں جا سکتا. تیرا حصہ ہے، ایک وجود کا ایک ذرہ ہے، مظہر ہے جو ایک نعمت میں ہے. اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے اندر خدا کا ایک لطف ہے جو چھپا ہوا ہے، لیکن اگر وجود خدا کے دل میں ہے، قلب المؤمن حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، مؤمن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بس اللہ کے گھر میں غیر اللہ نہیں رہ سکتا، بس خدا کہیں سما نہیں سکتا ماں سوا قلب مؤمن کے. اسی لیے فرمایا کہ اے خدا میرے پاس سوال ہے تیری محبت کا، تجھ سے التجا کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ستم آنیس کے در بند کنی سیدی را، ستم آنس کے از بند خود آزاد کنی. اے خدا ظلم یہ نہیں ہے کہ تو کسی پکارنے والے کو، سوال کرنے والے کو نوازے نہ، عطا نہ کرے، اس کو بخشے نہ، وہ کہتا رہے مانگتا رہے اور تیری جانب سے اجابت نہ آئے. کہتے ہیں کہ ستم تو یہ ہے کہ تجھ سے مانگنے کے لیے بہانہ تلاش کرے اور بات ہی نہ ملے، تو بند ہی توڑ دے، تو ناتا ہی نہ رکھے، تو تعلق ہی نہ رکھے. اتنا کچھ ہو کہ تجھ سے سوال کرنا چاہے، مانگے کیا مانگے، سب کچھ ہے. بس مصائب کے اندر مؤمن خدا کو تلاش کرتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے، اسے وہ وجود اس کے اندر نظر آتا ہے، اور جب نظر آتا ہے تو سوال یہ نہیں کرتا کہ اے خدا میری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کر دے، کہتا ہے اے خدا تو میرا ہو جا، اپنے وجود کو میرے وجود میں اتار دے، اپنی ذات کو اور میری ذات کو ایک کر دے، مجھے فنا اللہ کر دے، اپنی ذات کو میرے وجود میں اس طرح سے تسخیر کر دے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو جائے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر جب بندہ آ جاتا ہے اپنے آپ کو حق معرفت الہ اور معرفت امامت میں لے آتا ہے، کہ سوال یہ نہیں کرتا امام میری یہ مشکل حل کرنے، سوال یہ کرتا ہے میں امام کو جان لوں، امام مجھے جان لے. اپنے دن کا آغاز ایسے کریں جیسے وہ بلبل حضرت سلیمان کی سلطنت میں رہتا تھا، ہمیشہ دن کا آغاز جناب سلیمان پر سلام بھیج کر کرتا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا بلبل بیمار ہوا. جب بیمار ہوا حضرت سلیمان کی روٹین بن چکی تھی بلبل کے سلام سے دن کا آغاز کرنے کی، ایک دفعہ اٹھتے ہی سوال کیا آج بلبل کہاں ہے. کہا گیا بیمار ہے، علیل ہے. تو کہا چلتے ہیں اور اس کی خیریت پوچھتے ہیں. جناب سلیمان جن کی سلطنت بادشاہت اور ان کی حاکمیت اتنی پھیلی ہوئی، اپنی پوری جلالت کے ساتھ بلبل کی عافیت کے لیے دو. کیوں؟ کیونکہ آپ اس بلبل نے سلیمان کو عادت کرا دی تھی کہ میرے بغیر آپ کے دن کا آغاز نہ ہوگا. سب سے پہلا محب، سب سے پہلا آپ کا قدردان میں ہوں، یہی کیفیت ہے اس کی جو سلطنت امام زمانہ میں رہتا ہے اور اپنے وجود کا. بس یہی کیفیت ہے اس شخص کی جو سلطنت امام میں رہتا ہے، وہ بھی اپنے دل کا آغاز اس بادشاہ سے کرے، اس ذات کے اوپر سلام بھیج کر کرے، پھر دیکھیے کیسے سلام کا جواب آتا ہے. اور کس طرح سے جب آپ اپنے وجود کو، اپنے حقیر سے وجود کو ان کے لیے تسخیر کر دیتے ہیں اور ان سے منسلک کر دیتے ہیں، کس طرح وہ اپنے وجود عالیہ کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، کس طرح سے انسان اپنے وجود کو ان کے لیے جب حاضر کرتا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو آپ کے لیے حاضر کرتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مؤمنہ تھی، وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی مجلس سے جاتی اور مولا کے مسائل بیان ہوتے، بہت سے لوگ جب مجلس سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں زیارتوں پر گئی تو میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ سوچتی کہ آقا وہ دن لے آئیے جب میں بھی مصائب سننے کے بعد ایک دفعہ چشم تصور میں وہ سارے مقامات لاؤں اور سوچوں ہاں اس مقام پر یہ ہوا، اس مقام پر وہ ہوا. یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ مؤمنہ کہتی ہیں کہ امام کا تابوت تھا، میں نے چاہا کہ اس تابوت میں اس عکس ذریع کو دیکھوں، مجھے کہیں نظر نہ آیا. ایک دفعہ میں نے تڑپ کر کہا مولا میرا وجود آپ تک نہیں پہنچتا، میں چاہتی ہوں خود کو آپ کی درگاہ میں پیش کروں، لیکن میرے یہ ناتواں ہاتھ اس ذریعے تک نہیں پہنچ رہا، کچھ کیجیے. یہ کہتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں غریب تھی، فقیر تھی، پیسے نہیں تھے میرے پاس کہ میں زیارتوں کا بندوبست کروں، دوسری جانب سے میرے گناہوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، لگتا تھا کہ شاید ابھی لیاقت ہی نہیں آئی کہ بلاوا آئے، لہٰذا اس کیفیت میں تھی، سارا دن اپنے آپ کو اسی ملامت میں رکھتی تھی کہ اس تابوت کی کا حق زیارت ادا نہ کر سکی۔ رات کو کہتی ہیں جب میں لیٹی تو میرے ذہن میں نہ جانے کیوں وہ کربلا کے منظر آتے رہے، سوچتی رہی، ایک دفعہ ذہن پہ زور ڈالتی رہی کہ تصور میں ہی لے آؤں کہ کیسا ہوگا میرے مولا کا حرم، میں کیسے زیارت کروں گی، اور یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں، یہاں تک کہ ابھی میں پوری طرح سو نہ پائی تھی، ابھی پوری طرح نیند نے مجھے اپنی آغوش میں نہ لیا تھا اور نہ ہی میں بیدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلی جس نے میرے پورے وجود کو ایک لحظے کے لیے سردی میں بدل دیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے میرا یہ وجود ظاہری ایک حرم کے دروازے پر کھڑا ہے اور میں وہاں کھڑی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا صحن ہے اور اس صحن کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس دروازے سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں سوچتی ہوں میری شاید دعا قبول ہو گئی، مجھے صحن کے دروازے تک پہنچا دیا گیا، میں حرم کے دروازے تک آنے کے قابل ہو گئی۔ میں اس دروازے سے لپٹ کر اپنے اظہار، اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہوں، چونتی ہوں، یہاں تک کہ مجھے آواز آتی ہے اے مومنہ اندر آ جا۔ میں کہتی ہوں مولا میں اس لائق نہیں کہ اندر آؤں، میں اس قابل نہیں کہ اندر آؤں، بہت گناہگار ہوں، مجھے اپنے قریب نہ لائیے، میری کثافت آپ پر کھل جائے گی تو یقیناً آپ کو بھی افسوس ہوگا اور مجھے بھی شرمندگی ہوگی۔ کہتی ہے کہ میں ابھی اسی کیفیت میں تھی کہ مجھے 3 دفعہ بلایا گیا اور کہا گیا داخل ہو جا، لیکن مجھ میں جرأت نہ آئی کہ میں اس صحن کے اندر اپنا پاؤں رکھ سکوں، میں اپنی نجاست کو کیسے اس پاک مقام کے اندر داخل کرتی۔ بس کہتی ہے کہ میں اس کیفیت میں تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس ذریع کو بھی دیکھوں، اس وجود کا بھی نظارہ کروں۔ ایک طرف میرے جذبات تھے جو مجھے دھکیلتے تھے، دوسری جانب میرے اندر کی وجود کی کثافت تھی جو مجھے روکتی تھی۔ میں اس کشمکش میں تھی کہ میں نے دیکھا مجھے بلایا جا رہا ہے اور میرے قدم نہیں بڑھ رہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ ذریع تھی جو چلتی ہوئی میرے قریب آتی گئی، اتنی میرے قریب آئی ماشاء اللہ۔ اتنی میرے قریب آئی کہ میں اپنے قدم نہ بڑھا سکی نہ پیچھے ہٹا سکی، اور حیران ہو کر حیرانگی کے عالم میں اس ذریع کو دیکھتی رہی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ ذریع میرے اتنے نزدیک آ گئی کہ میرے ہونٹ اس ذریع سے جانے لگے، اور میں سمجھ گئی کہ جو اپنے آپ کو ان کے لیے حاضر کر دے، جو اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر دے، جو ایک دفعہ ان سے صدق دل سے پکار لے کہ مولا اس میں زیارت چاہیے، آنا چاہتے ہیں، میں یہاں سے کربلا پہنچوں نہ پہنچوں کربلا چل کر آئی میرے لیے، اس نے مجھے اذن جہاد دی، اس نے زیارت دی۔ یہ ہے عالم ان کی محبت کا، جب بندہ خود کو ان ہستیوں کے لیے پیش کرے، ان کی معرفت کے لیے اپنے قدم بڑھائے، اپنے آپ کو ان کے حضور حاضر کرے، تو دیکھیے کس طرح سے وہ بندے کو نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ وہ جو تمام مصائب میں اللہم لك الحمد حمد الشاکرین کہتے رہے، زیارت عاشورہ کا وہ آخری سجدہ جس کے جملے بتاتے ہیں کہ حسین نے اپنے آخری سجدے میں خدا سے تمام مصیبتوں پر شکر ادا کیا، لك علی مصابہم، پروردگار تیری حمد ہے ان تمام مصیبتوں پر جو تو نے مجھ پر نازل کی۔ یہ عجیب مقام ہے، حسین کی مصیبت سننی ہے تو سنتے چلیے کس طرح سے خدا نے حسین پر مصیبتوں کی انتہا کی اور کیسے حسین نے حمد خدا کی انتہا کر دی۔ سر حسین ہے، نیزے پر سوار ہے، کوفہ و شام کا دربار بازار ہے، چشم تصور جتنا آگے کیوں نہ چلا جائے، شاید ہم دربار کو سوچ سکتے ہیں، بازار کو سوچ سکتے ہیں، لیکن اس سر کی کیفیت کیسے میں آپ کے سامنے بیان کروں جس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ وہ وجود جب زین سے زمین پر گرا ہے، جب ایک دفعہ زمین پر گرا، آپ کے سر پر آپ کا امانہ تھا جس کو آپ نے ایک لحظے کے لیے تھام لیا، پورا وجود ہے جس پر تیر پیوست ہے، سینے پر گلملا کا سے شوبھا تیر لگا ہوا ہے، پشت پر نیزے کا وار ہے، چاروں جانب سے افراد ہیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تبر، کوئی نیزہ، یہاں تک کہ میرا آقا تلوار کا سہارا لے کر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. جب کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خولی بن تمیم آگے بڑھتا ہے اور ایک دفعہ تلوار کا وار میرے آقا پر کرتا ہے. روایت عجیب جملے لکھتی ہے کہ امامہ گرتا ہے، اور جب امامہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سر سے خون کا فوارہ پھوٹتا ہے. شمر جب بڑھ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے میرے آقا کے سر کا بالائی حصہ زخمی ہو گیا ہے. ایک دفعہ وہ رومال لے کر اپنے سر پر لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سجد لوگوں کے نیزہ پر حسین کا سر سوار تھا. کئی دفعہ اسے ارض سے دھویا گیا، مگر ہر دفعہ خون تھا جو ٹپکتا رہتا تھا، ہر دفعہ خون تھا جو بہتا رہتا تھا. اور وہی سر تھا جو دربار یزید میں تھا، جو دربار عبداللہ ابن زیاد میں تھا، اور جو اس سر کو چھڑی مار مار کر اس کی توہین کرتا. اور زینب ام کلثوم تڑپ تڑپ کر کہتی، یہاں تک کہ ام رباب سے رہا نہ گیا. ام رباب نے بڑھ کر وہ سر اپنی گود اپنی آغوش میں لیا اور کہا، میرا سلام اس ذات پر کہ جو اس تمام شہداء کے لیے سید قرار پایا ہے. اے میرے آقا، میری جان قربان آپ کے اس چہرے پر جس کا بوسہ لینا چاہتے ہیں مگر زخموں کی شدت بوسہ لینے نہیں دیتی. میں کہوں گی مؤمنہ، یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا گریہ حق گریہ ادا ہونا چاہیے. راوی عجیب روایت لکھتا ہے، تین دن بیت گئے، لاشا حسین سلسلین کربلا پر پڑا ہوا ہے. خاک کربلا ہے جو اڑ اڑ کر فاتحہ پڑھ رہی ہے، مگر کوئی نہیں جو ان لاشوں کو دفنائے. روایت کہتی ہے جب تین دن بیت گئے، قبیلہ بنی اسد والے ان لاشوں پر آئے. ان کی عورتیں تھیں جو لاشوں کو دیکھ دیکھ کر ماتم کرتی تھی. عجیب جملہ لکھا ہوا جس کو ویسا ہی پڑھ رہی ہوں کہ روایت میں لکھا ہے کہ لاشیں ایسے پڑے ہوئے تھے، معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون سا جسم کس عضو کے ساتھ ہے. وہ مرد شہید ہے جہاں جس مقام کو صبح اسفار سے روند لارا ہو، اس مقام پر کوئی لاشا نہ تھا جو اپنی شناخت خود رکھتا ہو. بس عورتوں نے گریا کیا اور اپنے مردوں سے کہا، اس مقام کو بندوبست کرو. مردوں نے قبریں تو کھود دی مگر کشمکش میں آئے کہ کون سے لاشے کو کہاں رکھا ہے، کون سا اس کس کے ساتھ ہے. ابھی اس کشمکش میں تھے کہ جانے میں گوپا سے گردوں اللہ.